وأنعمنا على عباده الذين اصطفى.
أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ کی شان سب سے زیادہ عظیم، اللہ سب سے زیادہ عظمت والا، کہ اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی کا انسان احساس نہیں کر سکتا، ادراک نہیں کر سکتا، سمجھ نہیں سکتا کہ اللہ کی ذات کتنی بلند ہے. انسان جتنا بھی خیال کرے، جتنا بھی سوچے کہ اللہ کی ذات کتنی بلند و بالا ہے، جہاں تک اس کی سوچ جائے گی، جہاں تک اللہ کے بندے سوچیں گے کہ میرا اللہ اتنا بلند ہے، اللہ اس سے کہیں زیادہ بلند و بالا ہوگا. اور اللہ کے مقابلے میں ہماری حیثیت، اللہ کے مقابلے میں ہماری مثال رائی کے برابر بھی نہیں ہے. دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ کے مقابلے میں، دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ کے مقابلے میں اس کے سامنے اگر رائی رکھ دیا جائے، تو پہاڑ کے سامنے رائی کے جو نسبت حاصل ہے، انسانوں کو خدا کے سامنے وہ نسبت بھی حاصل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو وجود بخشا، ایک ناپاک نطفے اور قطرے سے، جس کو خود انسان کو بھی کھین محسوس ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہ انسان جو حسین و خوبصورت، انسان کی شکل و صورت میں انسان بنا، خود اس کا وجود ایک ایسے پانی سے ہوا کہ جو پانی خود اسے پسند نہیں ہے، اور جس پانی سے خوشی سے گھن ہوتا ہے. اندازہ لگائیے کہ پہاڑ کے مقابلے میں رائی سے کسی کو گھن نہیں ہوتا، لیکن انسان کا جو وجود جس سے ہوا، اس سے خود انسان کو گھن ہوتا ہے. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے یہاں اگر انسان کو دیکھا جائے تو انسان کا کوئی مقام نہ ہونا چاہیے. مگر اس رب کریم نے دنیا میں ایک بڑا سے بڑا بادشاہ اپنی بھنگن کو، اپنے بھنگی کو کبھی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے بڑا بادشاہ ہوں، اور بادشاہت کے مقابلے میں یہ تو بھنگی ہے، اسے نگاہ اٹھا کے دیکھنا بھی بادشاہت کی توہین ہے. مگر قربان جائیے رب کریم کی شان کریمی پر کہ بھنگی سے کہیں زیادہ ہم کمتر اور گھٹیا ہیں، مگر وہ پروردگار ہمیں نگاہ محبت سے دیکھا کرتا ہے. اللہ، جو اللہ ایک دفعہ نگاہ محبت سے ہمیں دیکھتا ہے، دنیا کے بھنگن کو پتہ چل جائے کہ بادشاہ نے ہمیں ایک دفعہ بڑے پیار سے اور بڑی محبتوں سے دیکھا ہے، تو بھنگن کے لیے وہ دنیا کا سب سے زیادہ خوشی کا دن ہوگا، کیونکہ بادشاہ نے نگاہ محبت سے اسے ایک دفعہ دیکھ لیا. اللہ، ایمان والوں کو، اپنے سے محبت کرنے والے کو بار بار دیکھتا ہے، یہ ہمارے اور آپ کے لیے کتنی خوشی کی بات ہے. اس اللہ نے یہ چاہا کہ ہمارا یہ بندہ جو کسی لائق نہ تھا کسی قابل نہ تھا اور ہم اسے نگاہ محبت سے دیکھتے ہیں تو ہم یہ بندہ بھی ہماری نگاہ میں محبوب بننے کی کوشش کرے, ایسا کچھ کرے, ایسا کچھ لائے کہ میں نے تو نگاہ محبت سے پہلے دیکھا ہی تھا مگر خود میرے پاس بھی تو کچھ لے کر آئے, کچھ ایسا بنا کر لائے, کچھ ایسی چیز میرے سامنے پیش کرے کہ میری محبتوں میں اضافہ ہو جائے, میری نگاہ محبت میں اضافہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کچھ کرنے کا موقع دیا, اللہ نے اپنے بندوں کو کچھ بنانے کا موقع دیا, اللہ نے اپنے بندوں کو اپنی بارگاہ میں کچھ پیش کرنے کا موقع دیا کہ تم جب بار بار میری بارگاہ میں کچھ لاؤ گے, بناؤ گے, پیش کرو گے تو ہماری خوشی بڑھتی چلی جائے گی, ہماری محبت تم سے بڑھتی چلی جائے گی. چنانچہ اللہ نے بندوں کو ایک موقع نہیں دیا, بار بار اللہ نے بے شمار موقع عطا فرمائے. میرا بندہ اگر تجھ سے یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا اور تم نے کچھ نہیں کیا, چلو ہم تجھے دوسرا موقع دیتے ہیں. اگر دوسرے موقع میں تم نہ کچھ کر پائے, نہ کچھ بنا سکے اور میرے پاس کچھ نہ لا سکے, تو بندہ میں تجھے تیسرا موقع دیتا ہوں, چوتھا موقع دیتا ہوں. اللہ اپنے بندے اور اپنی بندی کو بار بار موقع دیتے ہیں تاکہ میری بارگاہ میں کچھ نہ کچھ پیش کرتا رہے. دیکھیے اللہ رب العزت نے شعبان کا مہینہ ہمیں اور آپ کو دیا ہے. اس مہینے کی ایک بہت بڑی خاص بات کہ بندہ اس مہینے میں اللہ سے برکت کی دعا کرتا رہے اور خدا کے سامنے اس بات کا اقرار کرے کہ میرے مولا میں آپ کے حضور اچھی طرح آنا چاہتا ہوں, میں آپ کے پاس کچھ اچھا کر کے لانا چاہتا ہوں, میرے مالک میں آپ کے پاس پسندیدہ بن کے آنا چاہتا ہوں, مگر میں کیا کروں میرے اللہ, میرا جسم بھی کمزور رہا, میرے پاس عمل کی طاقت بھی نہ رہی, میرے اللہ آپ میرے وقت میں برکت تو دے دیجئے, سب کچھ دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ میرے وقت میں برکت دے دیجئے. کہ جب بندے نے اپنے اللہ سے دل کو بنانے کے لیے, خدا کی بارگاہ میں کچھ پیش کرنے کے لیے وقت کے برکت کو مانگ لیا, تو اللہ کے لیے اب سب کچھ کرنا آسان ہو گیا. شعبان کا مہینہ, بزرگوں نے فرمایا کہ شعبان کا مہینہ یہ وضو کی طرح ہے. خواتین مستورات ذرا غور سے سنیں کہ شعبان کا مہینہ یہ وضو کی طرح اور رمضان کا مہینہ یہ نماز کی طرح. آپ سنتے ہیں کہ بندے کا وضو جتنا اچھا ہوگا نماز اتنی اچھی ہوگی, وضو جتنا اچھا بنے گا نماز اتنی اچھی بنے گی, وضو میں دھیان اللہ کی طرف جتنا ہوگا نماز میں دھیان اتنا ہی زیادہ ہوگا. آپ جانتے ہیں, اہل علم سمجھتے ہیں, کسی بھی کتاب کا پہلا صفحہ اور کسی بھی کتاب کے پہلے پیج کو پڑھنے کے بعد انسان پوری کتاب کا اندازہ لگا لیتا ہے کہ کتاب کیسی ہوگی. اسی طرح شعبان کیسا گزرا اس کو دیکھ کر رمضان کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا رمضان کیسا گزرے گا. تو اللہ نے شعبان کا یہ مہینہ ہمیں دیا کہ شعبان کا مہینہ وضو کی طرح. میرے بندے تم رمضان, تم میرے مسجد میں گھر میں آتے ہو, میری بندیاں تم مصلے پر آتی ہو, اس سے پہلے پہلے اچھی طرح سے وضو کرتی ہو. لہذا جب یہ شعبان کا مہینہ آیا تو اس مہینے کو ذرا اچھا بناو, اچھی طرح سے اس شعبان کے مہینے کو گزار لو, تیرا رمضان خود بخود اچھا بنا دیں گے. گویا رمضان کے اچھا بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعبان کا مہینہ عطا فرمایا ہے, لہذا اس شعبان کے مہینے میں ہمیں اپنے آپ کو اچھا بنانا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس طرح رمضان کو اچھا بنانے کے لیے شعبان کا مہینہ ہے, اسی طرح مومن بندہ اللہ کی نگاہ میں اچھا بنے, مومن بندہ اللہ کی نگاہ میں اچھا بنتا رہے, اس کے لیے مومن بندے کو تین کام کرنے پڑیں گے. اس کے لیے مومن بندے کو تین کام کرنا پڑے گا. جو مومن بندہ اللہ کے حضور اچھا بننے کی کوشش کرے اور تین کاموں کی وہ پابندی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بھی اچھا بنائیں گے اور رمضان کے آنے سے پہلے پہلے اس کو اللہ تعالیٰ اپنا بنا دیں گے. پہلی چیز انسان کی یہ ہے کہ وہ اللہ, انسان گناہ سے بچنے کی فکر کرے, اس کے دل میں ہمیشہ اس بات کا خطرہ ہو ہمیشہ اس بات کا خوف ہو کہ کہیں ہم سے گناہ نہ ہو جائے. گناہ کا ارادہ نہیں بلکہ اس بات کا خطرہ کہ کہیں ہم سے گناہ نہ ہو جائے, اس بات پر اپنے آپ سے ڈرتا رہے. کیوں؟ انسان جب اس بات سے ڈرتا رہے گا کہیں ہم سے کوئی گناہ نہ ہو جائے تو اس کو دوسرا خطرہ یہ ہوگا کہیں میرا محبوب آقا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ جب گناہ ہوگا تو گناہ ہونے کے بعد اللہ اس بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں, تو پہلا خطرہ اس کے دل میں ہمیشہ یہ لگا رہے کہ ہم سے کوئی گناہ کا صدور نہ ہو, ہم سے کوئی گناہ نہ ہو. یاد رکھیے تین گناہ بڑے اہم ہیں, وہی تین گناہ تمام گناہوں کی جڑ ہے. پہلا وہ گناہ جو جنت میں ہوا, دوسرا وہ گناہ جو آسمان پہ ہوا, تیسرا وہ گناہ جو سب سے پہلے زمین پہ ہوا. یہ تین گناہ بڑے اہم ہیں اور دوسرے سارے گناہ انہی تین گناہوں کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. پہلا گناہ انسان کے اندر حرص و حوث کا ہونا, لالچ کا ہونا, حرص کا ہونا, انسان کی اندر نفسانی چاہت کا ہونا, انسان کی نفسانی خواہشات کا ہونا, یہ ہے حرص و حوث. حرص و حوث کی وجہ سے انسان کے گناہوں کا صدور ہوتا ہے. حرص کی وجہ سے انسان کچھ ایسے اعمال کرتا ہے کہ اللہ کی نظر سے دور ہو جاتا ہے. میں مثال کے طور پہ آپ سے کہوں گا, آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں ہیں, اللہ نے منع فرما دیا فلا درخت کو آپ کو نہیں کھانا ہے. حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا اگر کھا لیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے. دل کی ایک نفس کی ایک خواہش ہوئی, نفس کے اندر ایک حرص پیدا ہوا, اس حرص کی وجہ سے آدم حوا علیہ السلام نے حضرت آدم سے کہا اور دونوں نے کھا لیا, گویا کائنات کے نیچے کائنات میں انسانوں کی طرف سے جو اللہ کے کہنے کی سب سے پہلی نافرمانی ہوئی ہے اس کی وجہ حرص ہے. اب یاد رکھیے کہ حرص و حوث کی بنا پر جو گناہ ہوتے ہیں وہ دو طرح کے, یا تو واقعتاً وہ گناہ ہی ہوتے ہیں, یا حرص کی وجہ سے انسان سے کچھ ایسا کام ہوتا ہے جو گناہ تو نہیں ہوتا مگر دل کے غفلت کا ذریعہ بنتا ہے. مثال کے طور پہ انسان کے سامنے کھانا آیا, اب اس کے دل میں حوث پیدا ہوئی, حرص پیدا ہوا میں زیادہ سے زیادہ کھاؤں. اس نے اتنا کھا لیا کہ طبیعت بوجھل ہو گئی, طبیعت سست ہو گئی. کھانا حلال تھا, اس کے لیے لقمہ اٹھا کے منہ میں رکھنا یہ بھی حلال تھا, مگر حرص کی بنا پر اس نے زیادہ کھا لیا. اب نماز میں سستی پیدا ہو رہی ہے, جماعت چھوٹ رہی ہے, یا نماز میں جی نہیں لگتا, یا اس کے بعد وضو پر غفلت پیدا ہوتی ہے. تو حرص و حوث کی بنا پر انسان تو یا تو گناہ کوئی نہ کوئی ہوتا ہے, یا گناہ نہیں ہوتا تو کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور ہوتا ہے جس سے انسان پر غفلت طاری ہوتی ہے اور انسان اللہ کے اعمال میں غفلت کرنے لگتا ہے. لہذا ہم اس بات کو آج طے کریں گے کہ انشاءاللہ ہماری طبیعت میں حرص و حوث نہ ہو. حلال اور پاکیزہ چیز بھی سامنے آئے تو اتنا کھائے جتنا کہ ضرورت ہے, اس سے زیادہ کھانے کی حوث ہمارے دل میں نہ ہو. اس سے زیادہ کھانے کی حوث اگر ہوگی تو صورت میں ہم کہاں پہنچیں گے؟ حضرت یحییٰ اللہ کے نبی ہیں, اتنا بڑا مقام حضرت یحییٰ کا ہے جو ہمیشہ خدا کے حضور رویا کرتے تھے. شیطان سے ایک دفعہ ملاقات ہو گئی, شیطان سے پوچھا تیری چال کیا ہے, تو شیطان نے کہا میری ایک چال یہ بھی ہے کہ میں بندوں میں حرص پیدا کر کے, بندوں میں حوث پیدا کر کے اتنا کھلا دیتا ہوں کہ اس میں غفلت آ جاتی ہے, خدا کی یاد کو وہ بھول جاتا ہے. حضرت یحییٰ نے کہا تیرے تو بہت سارے چال ہیں, کیا میرے اوپر بھی تیری کوئی چال چلی ہے؟ کیا میرے اوپر بھی تیرا کوئی داؤ چلا ہے؟ تو کہا آپ تو نبی ہیں, آپ سے گناہ کیسے ہو سکتا ہے, مگر ہم نے ایک دفعہ آپ کو زیادہ کھلا دیا, ایک حرص کی صفت آپ میں آئی, آپ نے زیادہ کھایا, اس دن یاد الہی سے آپ غفلت میں پڑ گئے. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا تم نے آج مجھے بتا دیا ہے, آج کے بعد میں کبھی بھی زیادہ نہیں کھاؤں گا. تو اس نے کہا آج کے بعد میں کبھی بھی اپنا راز کسی کو نہیں بتاؤں گا. اللہ اکبر, یہ شیطان جو نبی کے اوپر بھی تار چلانا چاہتا ہے, ہمارا
کس کھیت میں ہیں، پتہ نہیں شیطان کن کن راہوں سے ہمیں غفلت مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ لہذا ہم ایسا نہ سوچیں کہ ہم سے گناہ نہیں ہوتا تو ہم مقرب ہو جائیں گے، نہیں، گناہ کے چھوڑنے کے ساتھ ساتھ ایسی چیزوں کا چھوڑنا جو ہمارے دلوں میں غفلت پیدا کرتے ہیں، ایسی چیزوں کا چھوڑنا بھی ضروری ہے۔ تو پہلی چیز حرص کا ہونا، حوث کا ہونا، اور یہی حرص اور حوث سے انسان بہت سارے گناہ کرتا ہے۔ تفصیل آپ اپنے ذہنوں میں دوڑا دیجئے۔ اور دوسری چیز ہے کبر کا ہونا، نفس کے اندر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اچھا سمجھنا، جسے کبر کہا جاتا ہے۔ آسمان پہ جو سب سے پہلا گناہ ہوا تھا ابلیس کے ذریعے، وہ کبر کی بنا پر ہی ہوا تھا۔ آخر تو اس نے کہا تھا کہ میں ان سے بڑا ہوں، اچھا ہوں، یہ کہنا یہ کبر کی بنا پر تھا۔ تو جنت میں گیا سب سے پہلا عمل حرص کا ہوا، اور آسمان پہ سب سے پہلا گناہ کبر کا ہوا، اور زمین پہ سب سے پہلا گناہ حسد کا ہوا۔ جانتے ہیں حابیل اور قابیل یہ دونوں بھائی تھے، دونوں بھائی کے درمیان جو بات ہوئی، جو لڑائی ہوئی اور جو قتل تک نوبت پہنچی تھی، وہ حسد کی بنا پر ہی پہنچی تھی۔ اس بنا پر تین گناہ ایسے ہیں جن تین گناہوں سے ہمیں اپنے آپ سے بچانا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ حسد ہو یا کبر ہو یا حرص و حوث ہو، یہ تینوں وہ گناہ ہیں جو دل کے اندر چھپے ہوئے ہیں، جو ہمیں اپنی نگاہوں سے نظر نہیں آتا۔ جو اللہ کا بندہ اور جو اللہ کی بندیاں اللہ کے مقرر بننا چاہیں، وہ اپنے اللہ سے بار بار کہیں، میرے اللہ، میرے قلب میں تو تین نہیں 300 گناہ ہیں، مگر ان 300 گناہوں کو ظاہر کر دیجئے میرے اوپر، تاکہ میں ان کو زائل کرنے کی کوشش کروں۔ تو پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں کہ بندہ اپنے بارے میں گناہوں سے ڈرتا رہے، اور یہ سوچتا رہے کہ کہیں ہم سے گناہ نہ ہو جائے۔ دوسری چیز جو آج مقصد ہے ہمارے بیان کا، کہ مومن کے اندر شعبان کا مہینہ آنے کے بعد اس میں نیکیوں کے کرنے کا جذبہ بڑھ جائے۔ اگر شعبان کے مہینے میں نیکی کے کرنے کا جذبہ بڑھا تو رمضان میں بڑھے گا بھی اور آسان بھی ہوگا، اور اگر شعبان کے مہینے میں نیکیوں کا جذبہ نہیں بڑھا تو ہو سکتا ہے کہ اس غفلت کی وجہ سے رمضان کے مہینے میں نیکی کا یا تو جذبہ نہ بڑھے، یا جذبہ بڑھے تو وہ شوق و تمنا باقی نہ رہے۔ اس بنا پر یہ دوسرا عمل یہ ہے کہ نیکی کا جذبہ انسان میں بڑھتا رہے۔ اللہ تعالیٰ جب بندے کو موقع دیتے ہیں تو اللہ کے نیک بندے، اللہ کی نیک بندیاں کس طرح اپنے نیکیوں کی مقدار کو بڑھاتے ہیں۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ جو ڈاکو تھے اور ڈکیتی کے راستے سے نکال کر اس پروردگار نے ان کو ولایت کے مقام تک پہنچایا، ایک دفعہ وضو کرتے ہوئے ان سے چھن سنت چھوٹ گئی۔ جب ان سے سنت چھوٹی تو رات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو گئی۔ اللہ اکبر، کیا مقام تھا ان کا، اور سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے کتنے مقرب تھے کہ وضو کی ایک سنت چھوٹتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ہو جاتی ہے، تیرا فضیل تجھ سے دعوے محبت کرتا ہے، مگر وضو میں اس سے سنت چھوٹ رہی ہے۔ خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد فرمایا، فضیل تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا، فضیل تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو؟ حضرت فضیل تو خواب میں ٹھکر گئے، میرے پیارے نبی کا انداز آج بدلا ہوا ہے، تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور وضو میں تم سے سنت چھوٹ گئی ہے، یہ کیسی محبت ہے؟ گھبرائے اور گھبرا کر پوچھے، خیال آیا کہ اللہ، میرے اللہ نہیں چاہتے کہ فضیل سے سنت بھی چھوٹے۔ دیکھیے اللہ کی نگاہ محبت، اللہ نہیں چاہتے کہ فضیل سے سنت بھی چھوٹے۔ اور دوسری بات ایک اور ذہن میں آئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رآنی فی المنام فسیرانی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا، جس نے خواب میں مجھے دیکھا میدان محشر میں وہ یقیناً دیکھ لے گا۔ فرماتے ہیں سنت تو چھوٹی، میرے اللہ نے مجھے تنبیہ تو کرا دی، مگر اس زیارت کی بنا پر اتنا یقینی بن گیا کہ میں محشر کے میدان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجھے زیارت ضرور نصیب ہوگی۔ گویا ایک موقع ملا ان کو، چنان کے اٹھے، اٹھنے کے بعد کہا، میرے اللہ، آپ نے مجھے یہ موقع دیا ہے، لہذا آج کے بعد میں پوری زندگی روزانہ 500 رکعت نماز پڑھوں گا۔ اللہ اکبر سات سو رکعت نماز پڑھنے کا انہوں نے وعدہ کر لیا اور روزانہ سات سو رکعت نماز پڑھا کرتی تھی. یہ کون؟ حذیر بن عیاض رحمت اللہ علیہ. یہ ایک موقع ملا تھا اللہ کی طرف سے, اس بنا پر انہوں نے 500 نفر کا ارادہ کیا. اللہ نے ہمیں آپ کو یہ شعبان کا مہینہ عطا فرمایا ہے, رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ہم بھی تو تھوڑا اللہ سے وعدہ کریں کہ میرے اللہ اب اشراق اور چاش اور اوابین اور تہجد کم سے کم ہم نہیں چھوڑیں گے. ماں بہنیں جو ذرا نیت تو کر لے سب کے دل سے اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں گے. عورتیں جب نیت کرتی ہیں تو اللہ کیا مقام دیتے ہیں. خواجہ قطب الدین بختیار رحمت اللہ علیہ دہلی کے بہت بڑے بزرگ تھے, اللہ نے ان کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا تھا. انہوں نے ایک خواہش تھی کہ اللہ نیک اور صالح بچہ عطا فرما. چنانچہ قطب الدین پیدا ہوئے, پیشانی کو دیکھ کر سمجھ گئے یہ کوئی گندا ہے, بیٹا ہمارا ہے, جو بڑا روشن دن ہوگا بڑا اس کا مقام ہوگا. انہوں نے طے کر لیا کہ جب اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جس طرح بندوں کو اچھی اچھی چیزیں دیتے ہیں اللہ کو یہ پسند ہے کہ میرا بندہ قرآن کی تلاوت کرے. روایت میں آتا ہے کہ جس طرح کوئی گانے والی اچھی آواز میں گانے والی عورت گاتی ہے اور گانے کو پسند کرنے والے جس محبت کے ساتھ اس کے گانے کو سنتے ہیں, اللہ کی بندیاں جب قرآن کی تلاوت کرتی ہیں اللہ اس گانے والے کی آواز سے کہیں زیادہ اللہ چاہت کے ساتھ اس کے قرآن کو سنتے ہیں. اللہ اکبر. آج سے ہم طے کریں گے انشاءاللہ روزانہ کم سے کم ایک تاریخ کی تلاوت ہم ضرور کریں گے. اب صرف یاسین شریف کے اکتفا نہیں بلکہ اب کم سے کم ایک تاریخ کی تلاوت ہم ضرور کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کو قرآن کریم کی تلاوت بڑی پسند ہے تو قطب الدین بختیار صاحب رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے طے کیا کہ ہمیں بہت قرآن پڑھنا ہے بہت قرآن پڑھنا ہے. اللہ نے دنیا میں اس ماں کے اس عمل کا وہ اجر و ثواب دیا, وہ بدلہ دیا کہ جب قطب الدین بڑے ہوئے اور بڑے ہونے کے بعد ان کی امی نے خواجہ عبدالحمید ناظری رحمت اللہ علیہ کے پاس پڑھنے کے لیے بیٹھایا تو کہا بیٹا پڑھو, تو سیدھے 15-17 زبانی سنا دیا. 4-5 سال کا بچہ جو آج پہلی دفعہ مکتب میں داخل ہوتا ہے 15 پارا اس نے سنا دیا. پوچھا بیٹا تجھے کیسے یاد ہو گیا؟ کہا میں جب پیدا ہوا تو میری امی ہمیشہ قرآن ہی پڑھا کرتی تھی, اللہ نے میرے امی کے قرآن پڑھنے کی برکت سے اللہ نے 15 پارے مجھے قرآن یاد کرا دیے. جو اللہ اپنے بندی کے عمل کو پسند کرتے ہوئے بیٹے کو 15 پارے کے قرآن یاد کرا سکتا ہے. اب دیکھیے کیا ہوا, 4 دن عبدالحمید ناظوری رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچے, 4 دن میں ہی آخری 15 پارا بھی ان کو یاد ہو گیا. معلوم اس سے ہوا کہ اللہ کے بندے اللہ کی بندیاں جب نیک کام خوب دل سے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دوسری چیزوں کو بھی آسان بنا دیتے ہیں, دوسری چیزوں کو اللہ آسان کر دیتے ہیں. یہ شعبان کے مہینے میں اگر ہم تھوڑا ٹوٹ ٹوٹ کر اللہ کی عبادت کریں گے, شوق و جذبے سے کریں گے, تو اللہ اس مہینے میں بھی ہمارے لیے عمل کو آسان کریں گے اور آنے والے رمضان کو تو اور بھی ہمارے لیے آسان فرمائیں گے. آپ نے دیکھا ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ جو سہارنپور کے تھے, روزانہ 100 رکعت نماز پڑھتے تھے, 100 رکعت روزانہ نماز پڑھتے تھے. اور حضرت مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک زمانہ وہ بھی گزرا جس میں 100 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے رمضان شریف میں 63 قرآن ختم کرتے تھے. امام شافعی کے بارے میں آتا ہے پورے رمضان میں 60 قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے. اور سنائیے, ہم نے آپ نے ہر ایک کو جذبہ ہے کہ اللہ بار بار ہم کو حرمین کی زیارت کرائے, حج عمرہ کرائے. دیکھیے حضرت مولانا احمد علی لاہور رحمت اللہ علیہ جو محدث تھے, جو سکھ گھرانے کے تھے جو مسلمان ہوئے, اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کیا مقام دیا کہ ان کے جو بیٹے تھے مولانا حبیب اللہ رحمت اللہ علیہ وہ مکہ مکرمہ چلے گئے اور وہاں جانے کے بعد ان کے دل کی تمنا تھی کہ اللہ آج مجھے مکے کا قیام نصیب فرما دے, مجھے مکے میں رہنا نصیب ہو جائے. بظاہر کوئی سبب نہیں ہے, اللہ اگر آپ نے مجھے یہ کر دیا تو شکرانے میں 125,000 ثواب کروں گا. کتنے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے نے کہا میرے اللہ اگر آپ نے مجھے یہاں رہنا مقدر کر دیا تو بہت نیکی کرنے کا موقع ملے گا, میں شکرانے میں سوا لاکھ طواف کروں گا. اس زمانے کے لوگوں کا اعتراف یہ ہے کہ ان کو اللہ نے یہ موقع دیا تو سوا لاکھ طواف انہوں نے مکمل کیا. کیسے کوئی انسان اتنا طواف کر سکتا ہے جب تک کہ اللہ کی طرف سے نگاہ نہ ہو, اللہ کی طرف سے توفیق نہ ہو, اللہ کی طرف سے قوت نہ ہو. لہذا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے وقت میں برکت عطا فرماتے ہیں. یہ تمام لوگوں کے حالات بتانے کا منشا اور اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے اللہ سے اپنی عجز کا, اپنی بے کسی کا, اپنے کمزور بدن ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے برکت کو مانگے, قوت کو مانگے. اللہ قادر ہے اس بات پہ کہ تھوڑے وقت میں اللہ ہم سے زیادہ نیکیاں کرا دے. طلبہ وہ حدیث جانتے ہیں, حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام زبور پڑھتے تھے تو گھوڑے کے اوپر سوار ہوتے, ایک طرف پاؤں رکھتے اور زبور کی تلاوت شروع کرتے اور پاؤں اٹھا کر دوسری طرف رکھتے, اسی درمیان میں پورے زبور کی تلاوت ہو جاتی تھی. یہ تو بخاری کی روایت ہے. ہم اور آپ ایک صفحہ نہیں پڑھ سکتے, دو صفحہ نہیں پڑھ سکتے, وہ پورے زبور کو پڑھ لیتے تھے. وجہ کیا تھی؟ اللہ اپنے بندوں کے لیے وقت میں برکت عطا فرما دیتے ہیں. ایک واقعہ سنیے. تیسری صدی کے بزرگ شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں. یہ سلسلہ چشتیہ کے بہت بڑے مشائخ میں تھے اور بہت ان کا فیض پہنچا. ان کے پاس ایک غلام تھا. اس غلام نے یہ کہا کہ حضرت دن میں آپ اس سے کام لیا کریں, دن میں آپ اس سے کام لیا کریں, رات میں مجھے چھوڑ دیا کریں. دیکھیے گا, دن میں کام لیں, رات میں مجھے چھوڑ دیں. کہا اچھا, میں نے تو تجھے غلام بنایا, رات میں چھوڑوں گا تو میرا نقصان. تو اس نے کہا حضرت روزانہ میں آپ کو ایک دینار دوں گا, رات میں میں فری رہوں گا اور اس کے بدلے میں آپ کو ایک دینار دوں گا. شیخ عبد الواحد نے اجازت دے دی. اب اس کے بعد وہ جانے لگا, نظر سے ادھر ہو جاتا, روزانہ صبح آتا, ایک دینار ان کی شرکت سے پیش کرتا. خیال آیا کہ یہ غلام ہے, کہاں جا کے نوکری کرتا ہے, کس کے یہاں خدمت کرتا ہے کہ روزانہ ہمیں ایک دینار لا کے دیتا ہے. ایک دفعہ انہوں نے سوچا تو معلوم کرنا چاہیے. چنانچہ شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ اس کے پیچھے پیچھے چلے. تھوڑی دیر میں ایسا محسوس ہوا کہ ایک سنسان ویران قبرستان میں پہنچ گئے. یہ پیچھے چھپ کر کھڑے ہو گئے. اس بندے نے مسلح بچھایا غلام نے, اور مسلح بچھا کر پوری رات اللہ کے حضور نماز پڑھتا رہا, اور آہ جاری کے ساتھ پڑھتا تھا, کبھی خوشیوں کے ساتھ پڑھتا تھا. ایک عجیب والہانہ, ایک عجیب عاشقانہ, ایک عجیب محبوبانہ انداز میں مسلح پہ کھڑا تھا. پوری رات یہ دیکھ کر حیران رہے کہ اللہ, میں تو اسے غلام سمجھتا تھا, مگر یہ اللہ کا کتنا مقرب بندہ ہے کہ ہر دو رکعت بڑے اچھے انداز میں پڑھتا ہے. خدا ہوئی چھپ گئے. وہ غلام وہاں سے واپس چلا, چھپ گئے تاکہ مجھے دیکھے نہیں. وہی ٹھہرے رہے, صبح ہو گئی. جب صبح ہو گئی تو دیکھا کہ آزمہ یہ تو ایسی جگہ ہے جس کو میں جانتا نہیں, یہ تو میرے گاؤں سے باہر کا حصہ بھی نہیں ہے, یہ تو کوئی اجنبی جگہ ہے. بڑے حیران ہوئے کہ آزمہ میں کہاں پہنچ گیا رات میں. وہاں جب پہنچے, تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی آیا, اس نے کہا بھائی فلاں محلہ کدھر, فلاں بسرا کا علاقہ کدھر. تو ہنسنے لگا, علاقے بندے بسرا یہاں پوچھتے, یہاں سے بسرا جانے میں 2 سال لگتے ہیں. اب یہ حیران ہے کہ اللہ, میں تو اپنے گاؤں سے شام کو چلا تھا اور چند گھڑیوں میں میں یہاں پہنچ گیا تھا, اور یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے آپ کا علاقہ تو 2 سال لگتے ہیں. سوچا کہ یہ بندہ جو ہے صحیح نہیں بتا رہا. پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا بندہ گھوڑے پہ سوار ہو کر آیا. اس نے کہا اے بندے, میں راستہ بھٹک گیا ہوں, میں ادھر چلا آیا ہوں, ایسا کرو کہ ذرا تم مجھے گھوڑے پہ بیٹھا دو, تیری جو اجرت ہوگی, تیرا جو کرایہ ہوگا وہ کرایہ میں دے دوں گا اور تم مجھے وہاں پہنچا دینا. کہا اللہ کے بندے, دماغ ٹھکانے ہیں, وہاں تک جانے میں کم سے کم 1 سال 1.5 سال گھوڑے سے لگیں گے. آپ اتنی دور یہاں کھڑے وہاں کی بات کرتے ہو. اب سمجھ میں آیا کہ بات کچھ اور ہے. کہا میں کیسے جاؤں گا؟ اس بندے نے کہا تم کس کے ساتھ آئے تھے؟ کہا میں اپنے غلام کے ساتھ آیا تھا. کہا اچھا ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے وہ غلام تیرا آج اور آئے گا. چنانچہ رات میں کھڑے رہے, پھر وہ غلام وہاں پہ آیا, اور آنے کے بعد مسلح بچھایا, اور مسلح بچھا کر اس نے وہاں نماز شروع کر دی. دن ہی دن میں نے ارادہ کر دیا کہ اللہ, یہ بندہ اتنا مقام رکھتا ہے, میں نے اس کو آزاد کر دیا, میں نے اس کو آزاد کر دیا. اب جب صبح وہ نماز سے فارغ ہوا تو دعا کر رہا ہے, میرے اللہ, کل بھی دعا کی تھی, آج بھی دعا کی تھی, میرے اللہ آپ میرے مالک حقیقی ہیں, آپ میرے مالک حقیقی نہیں ہے، مگر دنیا کا دستور ہے آپ نے مجھے کسی کا غلام بنا دیا، میرے مالک اب میں سوا لا دوں گا تو مجھے وہ آقا اپنے مالک کو ایک دینار دینا پڑے گا، اے آسمان کو بسانے والے مجھے ایک دینار دے دیجیے تاکہ مجھے میرا مالک ناراض نہ ہو، اوپر سے ایک دینار ٹپکا اور اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا، فوراً یہ عبد الواحد شیخ آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے، اچھا آپ یہاں پہ آ گئے، فوراً وہ کہتا ہے فوراً وہ غلام کہتا ہے اچھا آپ نے مجھے آزاد کرنے کی نیت کر لی ہے، مانا کہ بتایا نہیں تھا مگر یہ راز ان کے دن پہ کھل گیا، آپ نے مجھے آزاد کرنے کی نیت کر لی ہے، اچھا آپ کا بہت بہت شکریہ، نیچے سے اس نے کنکر اٹھائے اور کنکر اٹھانے کے بعد کہا اس کو اپنے ہاتھ میں رکھ لیجیے، شیخ عبد الواحد نے اپنے ہاتھوں میں رکھا اور کہا چلیے میرے ساتھ، تھوڑا لمحہ چلے کہ فوراً اپنے وطن پہنچ آئے، ہاتھ کھولا تو دیکھا کہ وہ کنکر نہیں ہے بلکہ ہیرے اور موتی بن گئے۔ اس واقعے پر تیسری صدی کا یہ واقعہ ہے، اس سے ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ یہ اتنا لمبا سفر جو ہوا در حقیقت اللہ تعالیٰ نے زمین کو لپیٹ دیا اپنے نیک بندے کی برکت سے اور چند لمحے میں دو سال کا سفر طے ہو گیا۔ جو اللہ اس بات کے قادر ہیں کہ اللہ اپنے غلام بندے سے خوش ہو کر اور غلام بندے سے راضی ہو کر دو سال کے سفر کو اللہ چند منٹ میں طے کرا سکتے ہیں، وہی اللہ آج انتظار میں ہے، میرے بندے تم بھی اگر چند سالوں کے سفر کو ایک مہینے اور ایک دن میں طے کرنا چاہتے ہو میں طے تو کرا سکتا ہوں، مگر دل ویسے ہی لانا پڑے گا جیسے اس غلام کا دل تھا، تمہارے محبت سے ہمارے جذبے کے میرے سامنے راتوں میں کھڑا ہوتا تھا، لہذا اللہ وقت میں برکت عطا فرماتے ہیں، اس مثال کو ہمیں سمجھانا ہے، لہذا ہمیں اپنے اللہ کے وقت میں برکت کو مانگنا ہے کہ میرے اللہ شعبان کے مہینے میں ہی ہمارے وقتوں میں برکت عطا فرما دیجیے، جب بندے کے وقت میں برکت ہوگی تو تھوڑے وقتوں میں انسان بہت زیادہ تلاوت بھی کر لے گا، تھوڑے وقت میں انسان بہت کچھ کر بھی لے گا۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے وقت کے اندر برکت کو مانگنا، اور تیسری چیز، تو پہلی چیز ہو گئی انسانوں کے لیے گناہوں سے بچنا، گناہوں کا خوف رہنا، گناہوں کا ڈر رہنا کہ کہیں ہم سے گناہ نہ ہو جائے، دوسری چیز نیکیوں کا جذبہ، اور تیسری چیز ہے انابت الی اللہ، اللہ کی طرف دھیان۔ میری مائیں بہنیں ذرا غور سے سننا، یہ بات میں ہر چند دنوں کے بعد بیان کیا کرتا ہوں کیونکہ تمام تصوف کا لب لباس خلاصہ، تمام اہل اللہ کی محنت کرنے کا مقصد، تمام مجلسیں جہاں ذکر ہوتی ہیں، جہاں بیانات ہوتے ہیں، تمام کا مقصد صرف اور صرف ایک یہ ہے کہ اللہ کا دھیان ہمیں قائم ہو جائے۔ جب اللہ کا دھیان بندے میں قائم ہو جائے گا تو اب اس کے بعد بندے کی نگاہ میں کوئی مخلوق نہیں رہے گا۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی رات میں نکلے اور انہوں نے سوچا کہ مجھے اپنا یہ عمل صرف اللہ کو دکھانا ہے، کوئی اور دیکھنے نہ پائے، دھیان ان کا اللہ کی طرف لگا رہا، رات میں کچھ پیسے لے کر نکلے کہ اس کے ذریعے میں نیکی کروں، چنانچہ نکلے اتفاق کی بات کہ چور کو دے دیا اور خیال بھی نہیں آیا کہ میں نے چور کو دیا یا کس کو دیا، صبح یہ بات پھیل گئی، پھر وہ سوچا کہ اچھا آج رات پھر میں یہ کچھ صدقہ کروں گا، کل کی رات صدقہ کیا تو خیال آیا انہوں نے دیا کس کو، ایک بدکار عورت کو دے دیا، تیسرے دن پھر انہوں نے ایک مالدار کو دے دیا، میں نے روایت مختصر کر دی۔ اب دیکھیے یہ کیسا عمل تھا اللہ کی طرف دھیان لگانے کا کہ یہ خیال نہیں ڈالا کہ یہ چور کو دے رہا ہوں، بندے کی طرف خیال نہیں رہا کہ یہ چور ہے یا کیسا انسان ہے، یہ بدکار ہے کہ نیک اور پارسا ہے، ایماندار ہے کہ مستحق ہے، بندے کی طرف خیال ہی نہیں رہا بلکہ اللہ کی طرف دھیان رہا، یہ دھیان و اخلاص اللہ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، غیر سے آواز آئی اے میرے بندے تم نے میری طرف توجہ رکھی، دھیان رکھا، میں نے تیرے اس چھوٹے سے عمل سے، اس چھوٹے سے عمل کا یہ فائدہ دیا کہ اب چور نے چوری سے توبہ کر لی، اس زانیہ نے زنا سے توبہ کر لی، اس غنی کو عبرت ہو گئی کہ مجھے مال لوٹانا چاہیے، جب اللہ کا بندہ اللہ کی طرف دھیان لگا کے کام کرتا ہے اس کا اثر دوسروں پہ پڑتا ہے، تو جو بندہ خود ہی اپنے عمل میں دھیان اللہ کی طرف لگائے گا اس کے اعمال کا وزن اور کیا ہوگا۔ لہذا ہمیں کوشش کرنا ہے ان تین باتوں کی کہ اللہ تعالیٰ ہم گناہوں سے بچنے کی فکر کریں اور اس کے بعد نیکیوں کے جذبے کو بڑھائیں، اور تیسری چیز یہ کہ اللہ کی طرف توجہ اور دھیان کو بڑھائیں۔ دیکھیے توجہ اور دھیان کو حاصل کرنے کے لیے پھر آج یاد رکھیے، اور ماں بہنوں سے اور اپنے طلبہ سے بھی کہوں گا جب ہمارے فرصت کے ایام آ رہے ہیں، حضرت شیخ العزیز شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ اپنے خلفاء کو فرماتے تھے کہ کم سے کم 2 گھنٹہ اس طرح بیٹھا کرو کہ تیرے اور خدا کے درمیان کوئی اور حائل نہ ہو. اپنے خلفاء سے کہتے تھے کہ اوپر کی برکتیں, اوپر کا فیض, اوپر کی رحمتیں, اوپر کا نور اگر چاہتے ہو, کسے کہتے تھے؟ خلفاء کو کہتے تھے کہ 2 گھنٹے کم سے کم تو وہاں لگایا کرو. اور ہمارا آپ سنتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضور پہ جاتے تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جایا کرتے تھے. یہ غار حرا میں جانا, کو حضور پہ جانا, یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ تھوڑے وقت کے لیے انسان کو اپنے دل کو خالی کرنا ہوگا, اور خالی کرنے کے لیے انسان کو تنہائی بیٹھنا ہوگا. لہذا مائیں بہنیں آج ایک نیت سے یہ کریں کہ ہمیں نفل کی مقدار کو 8 سے بڑھانا ہے. نمبر 1, کم سے کم 1 پارے کی تلاوت ضرور کرنا ہے. اور نمبر 3, کم سے کم 10 منٹ بھی مصلی پر اس طرح بیٹھنا ہے کہ نہ تو گھر کے کام کا خیال آئے, نہ گھر کے بال بچوں کا خیال آئے, بلکہ صرف اور صرف ہمیں اپنے اللہ کا خیال آئے. یہ دولت جب انسان کو حاصل ہوتی ہے تو انسان کے دل میں اللہ کی عظمت کا خیال آتا ہے, اللہ کی بڑائی کا خیال آتا ہے, اور اپنے آپ کے سب سے چھوٹے ہونے کا خیال آتا ہے. میرے دوستو, حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا مقام مرتبہ ہمارا آپ جانتے ہیں. لکھا ہے ان کے بارے میں, جب کوئی کتا سامنے سے گزرتا تو کہتے, میرے اللہ, اس کتے کے صدقے حسن بصری کو معاف فرما دینا. اللہ اکبر, کیا عظمت ہے اللہ تعالیٰ کی, اور کیا حقارت ہے اپنے بارے میں. ایک کتے کے کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ میرے اللہ, اس کتے کے طفیل مجھے معاف کر دینا. اللہ نے کیا مقام دیا تھا, جب موت کا وقت بالکل قریب آیا, نزع کا عالم ہو گیا, قومے کی حالت آ گئی, تمام لوگ ان کے قبر ان کے پاس کھڑے ہو گئے, اچانک دیکھا کہ حسن بصری مسکراتے ہیں, ہنستے ہیں, اور کہتے ہیں, کون سا گناہ, ارے کون سا گناہ, ارے کون سا گناہ. جب یہ بات کہی سارے لوگ حیران ہو گئے کہ حسن بصری تو ہمیشہ آہوزاری کے ساتھ رونے والے, کتے سے اپنے آپ کو گھٹیا سمجھنے والے, کتے کا صدقہ دے کر اپنی معافی مانگنے والے, یہ کہہ ہنسنے لگے اور کہتے, کون سا گناہ. انتقال کے بعد کسی نے خواب دیکھا, پوچھا, حضرت کیا بات تھی, آپ مسکرا رہے تھے, آپ اس وقت مسکرا رہے تھے اور فرما رہے تھے, کون سا گناہ؟ تو فرماتے ہیں, جب میرے موت کا فرشتہ میرے سامنے آ گیا, اللہ نے جنت کے دروازے میرے سامنے کر دیے, اللہ نے جنت کے دروازے سامنے کر دیے, تو کوئی ایک فرشتہ کہتا ہے, ذرا اس کے گناہوں کو کٹولو, اس کے گناہوں کو دیکھو, اور اس کا ذرا سختی کا معاملہ کرو. تو میں نے کہا, جنت سامنے ہے, اور جنت کو دیکھ کر مسکرانے لگا, اور ناز کے ساتھ میں نے فرشتے سے کہا, اے فرشتے, کون سا گناہ, کون سا گناہ, سارے گناہ میں اللہ سے معاف کرا کے آ رہا ہوں. جو بندہ اتنا اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے, اللہ مرنے سے پہلے جنت بھی دکھاتے ہیں, چہرے پر مسکراہٹ بھی عطا کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت حذیفہ مراشی رحمۃ اللہ علیہ, یہ بھی مشائخ چشتیہ کے بڑے بزرگوں میں سے ہیں, بہت روتے تھے, بہت روتے تھے. کسی نے کہا, حضرت آپ اتنا کیوں روتے ہیں, کیا بات ہے کہ آپ اتنا روتے ہیں؟ یہ بھی گھنٹوں اللہ کی یاد میں آنکھوں کو بند کر کے مصلی پر بیٹھے رہتے تھے, یکسوئی اور خلوت نشینی کے ساتھ بیٹھتے تھے. تو بہت روتے تھے. کسی نے پوچھا, حضرت کیا بات ہے آپ اتنا روتے ہیں؟ کہا, کیا کروں, قرآن کی ایک آیت یاد آتی ہے. کون سی آیت؟ کہا, قرآن میں لکھا ہوا ہے, فریقن فی الجنت و فریقن فی النار, فریقن فی الجنت و فریقن فی النار. ایک جماعت جنت میں جائے گی, ایک جماعت جہنم میں جائے گی. جب یہ آیت میرے ذہن میں آتی ہے, میں سوچ پر جاتا ہوں, پتا نہیں حذیفہ یہ جہنم میں جائے گا کہ جنت میں جائے گا, نیکیاں تو کچھ نظر نہیں آتی. لہذا خیال یہی گزرتا ہے کہ شاید جنت جہنم میں جانا پڑے. اللہ اکبر. یہ حذیفہ مراشی اتنے بڑے مشائخ میں شمار ہوتا ہے, مگر جب مراقبے میں بیٹھتے ہیں, اس آیت کو یاد کرتے ہیں, تو اللہ کے حضور روتے گر گراتے ہیں. آخری بات سن لیجیے. ایک بندہ جس نے اللہ کی بندوں سے کچھ باتوں کو سنا, اس کے دل میں شوق پیدا ہوا, مجھے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. چنانچہ جب اپنے گھر لاتا, اس نے سوچا کہ میرے 7 سال کی زندگی ہو چکی, 7 سال کی زندگی ہو چکی. 7 سال کی زندگی کو اگر آپ گنیں گے, 21,500 دن بنتے ہیں, 21,500 دن بنتے ہیں. وہ بندہ سوچ میں پڑ گیا, میرے اللہ, میں نے 21,500 دن پائے ہیں, اس میں کوئی ایسا دن نہیں ہے جو گناہ سے خالی ہو. میرے اللہ, جس بندے نے 21,500 دن پائے, اس کا ایک بھی دن گناہ سے خالی نہیں, غفلت سے خالی نہیں. میرے اللہ, اس بندے کی مغفرت کس طرح ہوگی؟ اسی سوچ میں پڑا, بے ہوش ہوا, دل کھٹا اور اس کا وہی سے انتقال ہو گیا. اللہ اکبر. اللہ کے ایسے ایسے بندے بھی ہیں جو 60 سالوں کے بعد اپنی زندگی سے نگاہ ڈالتے ہیں اور اپنے گناہوں کو سوچ کر بے ہوش ہو جاتے ہیں. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نہ اپنے گناہوں کو سوچتے ہیں اور گناہ یاد دیا گیا تو دل میں کوئی حرکت بھی پیدا نہیں ہوتی. اس کیفیت کو لانے کے لیے اللہ کی یاد میں بیٹھنا, اللہ کے حضور بیٹھنا, اللہ سے مانگنا نہایت ہی ضروری ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم اور آپ اللہ کے حضور بیٹھ جائیں. اس طرح بیٹھیں جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں. دیکھیے آج آخری دعائیں ہیں, آخری دعا ہے, آخری مجلس ہے. بہت سی مذکورات بہت پہلے سے آتے بیٹھی ہیں. یقیناً میرے اللہ کو ان بندیوں کا آنا بڑا پسند ہوگا کہ مرد تو بعد میں آئے ہیں, عورتیں پہلے آئی ہیں اور پہلے بھی آئی. ہم کے گھروں کا کام پتہ نہیں دوپہر سے کیا ہوگا. میرے مالک بولنے والا سننے والا کچھ نہیں ہے. آپ دلوں کے جذبات کو دیکھتے ہیں, دلوں کے تمنا اور شوق کو دیکھتے ہیں. میرے مالک ایک بندہ جو اپنی زندگی کا حساب لگاتا ہے وہ کہتا ہے مولا ہم نے پوری زندگی گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں, تو اللہ ہم نے بھی رات اور دن آپ کی غفلت اور گناہ میں لگا دیے. میرے مولا آج کے آنے والوں میں اور آج کے آنے والوں میں کسی کا قدم تو آپ کو اچھا لگا ہوگا, میرے تو وہاں پر بیٹھ کے یہاں رویا ہوگا. میرے مولا کسی عورت کے دل میں تو خیال آیا ہوگا. میرے آج اللہ سے بہت مانگ ہوں گے. میرے اللہ آپ سے امید لگا کر آئی ہیں, آپ سے امید لگا کر ہم بیٹھے ہیں. میرے مولا آپ امیدوں کی لاج رکھتے ہیں. میرے مولا آپ آج حجت کے بیٹھنے کو قبول فرمائیے. میرے مولا پورے سال یا جب تک رہے کے بیٹھے رہے ہیں, میرے مولا جس بات کی بات رہی ہے نہ بھی لگ رہا ہے. میرے اللہ ان سارے حال کو حال بنا دیجیے, دلوں کو بدل دیجیے, دلوں کو کھلا دیجیے, میرے محبت کا سوغات عطا فرمائیے. پورے طور پہ اپنے اللہ کے حضور اپنے دلوں کو لگا دے. ہر ایک یہ سمجھے حسن بصری جس کو حضرت عمر سلمہ نے دودھ پلایا تھا, حسن بصری جس کو حضرت عمر نے تحریک کیا تھا, جس کا مقام و مرتبہ کتنا بلند تھا, مگر زمین پر وہ اپنے آپ کو کتا سے کھٹیا سمجھتے تھے. مولا ہم تو پاخانے سے بھی گئے, مگر آپ کا کرم ہے, آپ کا احسان ہے کہ آپ پھر بھی ہمیں موقع دیتے ہیں. میرے بندے آ جاؤ گندے دلوں کو لے کر, آ جاؤ گندی آنکھوں کو لے کر, آ جاؤ گندی زبان کو لے کر, آ جاؤ گندے ہاتھوں کو لے کر. مولا آج آخری مسجد کے نام سے ہم یہاں پر آئے ہیں. مولا آج تو آپ کو معاف کرنا پڑے گا. بچہ اگر مدرسے سے جاتا ہوتا ہے استاد ناراض ہو جاتا ہے, بارش ہونے والا بچہ جاتا ہے استاد جی آپ ہمیشہ ناراض ہوتے رہے, اب تو آخری ہے ہمارا استاد جی معاف کر دے. وہ دادا نہیں معاف کرے گا, تمہیں بڑا دل دکھایا ہے, کہتا ہے میرے استاد جی آج آخری استاد جی آخری دن ہے. استاد جب نرم کر جاتا ہے استاد معاف کر دیتے ہیں. لیکن اپنے ماں کے گھر سے بہت دور جا رہے ہیں, اپنے آپ کے سفر کا دن شروع ہو گیا. آج آخری دن ہے, امی معاف کرے گا, امی نہیں معاف کرے گی, امی معاف کرنا پڑے گا. اللہ آج ہم سے آپ کو کر دے, اللہ آج آپ کو معاف کرنا پڑے گا. اللہ آج محبت سے دینی ہوگی, اللہ آج اخلاص دینا ہوگا, اللہ آج دینے سے کام دینا ہوگا. میرے اللہ آج دے دیجیے, آج دینے کا فیصلہ کر دیجیے, آج سامنے کن کو لوٹا دیجیے. میرے اللہ اگر آج خالی ہاتھ یہاں سے واپس آ گئے تو رشتہ بھی ہم پر کہے گا پورے سال آتے رہے, پورے سال میں نام جا رہا, مگر آج بھی کچھ نہ ملا. میرے مولا پورے سال پہ مزدوری کرتا ہو اور آخری دن گھر جا رہا ہو, مولا کچھ نہ ملے تو کی حضرت ہے. مولا آج ہمارے ماں اور بہن کی آمد کو قبول کرنا, بہت سے آپ نے بندیاں یہاں کی باتوں کو آج سن رہے ہیں, دور بیٹھے سن رہے ہیں, دور بیٹھے سن رہے ہیں, انتظار کر رہے ہیں. میرے مولا آپ کی ذات سے تو یقین رکھتے ہیں, آپ کی ذات سے تو امیدیں مانگتے ہیں. میرے مولا دنیا میں کوئی کسی پر امید بات کر چلا جائے, دنیا کے کوئی خاتون کے پاس اتنی عورتیں چلی جائیں, مولا وہ خاتون یہی کہے گا مرد تو مرد عورتیں بھی آ گئی ہیں, بچوں کو چھوڑ بھی آئی ہے. مولا تم رحم آ جاتا ہے میرے آقا, اے میرے مولا آج رحم کھا جائیے, آج رحم کھا جائیے. اے میرے مولا آج ہم سب کو باہر مانگیے. پورے سال میں اپنے بچے دنوں سے اپنے اللہ کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے آج اپنے اللہ سے مانگ لے کے میرے اللہ آج جہاں جتنے بندے بندی آئے ہیں مولا آپ کی محبت کے لیے آئے ہیں وہ خیری بن کر آئے ہیں تو اللہ آج دے ہی دیجیے منشن کو یاد کیجیے جہاں ہمیں رونا ہوگا میرے اللہ وہاں رونے سے بچا دیجیے گا میرے مالک جہاں بچہ روتا ہے ماں کے آنکھوں میں آنکھوں آ جاتے ہیں اور اپنے آنکھوں میں بچے سے بچے سے آنکھوں ہے اور ماں کہتی جیسے آپ تو مت رہے میں تو کئی من میں آ گئے اللہ آج میدان محشر میں آپ کے میرے بندے کچھ دور رونے والے ہیں ہم تمہارے بندے کریم آ گئے ہیں رب رحیم آ گئے ہیں مولا وہاں جیسے رحمتوں کو لے جائیے گا وہاں محمدوں کو چنتا لیجیے بہت دیجیے وقت کم ہے اللہ اگر آپ کے ہردے آج کے پائے کو پکڑ کے دعا کرنا مشکل ہے آپ تمہارے لیے بند کے لیے ہمارے پائے پکڑے آپ کا پکڑ لیتے میرے اللہ آپ اسے معاف کرنا میرے اللہ آپ کے نبی پہلے آپ کے نبی پہلے سارا پائس میں ظلم و فکر ہوا تھا انہوں نے ظلم و فکر کیا تھا اور جنہوں نے آج کل پایا پکڑ لیا تھا میرے اللہ بہت ہو گیا اب یاد ہے دوسرے دشمنوں کو ہلا رہے ہیں ہمارے نفسوں شیطان کا دن بہت ہو گیا ہماری حکومتوں کا دن بہت ہو گیا اگر قدرت سے بھی تو ہم اور بہنوں کو دے دے اپنے اور جیسے رحم اللہ ہمارے نفس کا دن بہت ہو گیا ہے رحم اللہ وہاں نبی کے دل کا خون لگتا ہوا قدم بتا رہا تھا ہمارے بنا فیصلے کتنی بتا رہے ہیں راہل کا بنا ہزار سے جا رہا
بہت جاتی ہے پلک پر رحم لانے کے لیے
اپنی باتوں کو کہتے رہے
اپنے اللہ سے کہا آہ جاتی ہے سلک پر رحم لانے کے لیے بادلو
حج کی بادل ہے
بادلو حج جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے اے سبا ہاں عرض کر عرش الہی شام کر
مولا ہم تو نہیں پہنچ سکتے مگر میرے مولا ہماری فریاد سے وہاں پہنچ سکتی ہے ہم کہتے ہیں اے سبا
ہاں عرض کر عرش الہی شام کر اے خدا ہم پھر دے رخ گردش ایام کے
مولا رخ گردش ایام ہمیں چنا ہونے دے رہے ہیں شکری نے لگا لیا
سبا ہاں عرض کر عرش الہی شام کر اے خدا اب پھر دے رخ گردش ایام کے رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا
اپنے قانون کو بھول جا میرے مولا
رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا ہم تجھے بھول لے گی ہم تجھے
اللہ
ہم تجھے بھول لے گی تو نہ ہم کو بھول جا ہم تجھے ہم تو بھول جا ہم سے دے دے ہر دن تین ہم سے بھول جا مار ہے سدکار ہے تیرے خار ہے سدکار ہے تیرے جلد میں آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلا ہوئے آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلا
مولا آج استعمالی انداز میں اور مجلسی انداز میں آخری دفعہ آپ کے ہاتھ چلاتے ہیں ایسا نہیں کہ سب موقع ملے گا مولا ان کے لیے ہاتھ چلا دے میرے ہاتھ چلا دے کی آواز کی لاز لگی ہے اللہ آج ہم سب پر ایک نگاہ سے محبت ڈال دیجیے میرے ایک نظر کی بات ہے میرے ایک نظر کی بات ہے میرے زندگی کا سوال ہے میرے ایک نظر کی بات ہے میرے زندگی کا سوال ہے مجھے اپنی پستی کی ہے شرم مجھے اپنی پستی کی ہے شرم تیری رفعتوں کا خیال ہے تیری رفعتوں کا خیال ہے تیری رفعتوں کا خیال ہے میں اپنے دل کا چادر ہوں میرے اللہ میرا دل تو بڑا گندا شخص ہے میں اپنے دل کا چادر ہوں اسے پھر بھی شوق وصال ہے کہ اللہ اس گندے دلوں کے ساتھ بھی آپ کے دربار میں اپنے دلوں کو جوڑنا چاہتا ہوں مولا اس نگاہ محبت سے دیکھ لیجیے مولا اس نگاہ محبت سے دیکھ لیجیے پروردگار آج خالی دامن ہمیں نہ لوٹائیے اپنی دعاؤں کو دل میں پوچھ لے ہم نے سے جانتا ہے کہ ہمارے گھر کی سب کی بنیادی ضرورت کیا ہے کچھ ایسی بھی ہیں جو بیماری میں تڑپ رہی ہیں کچھ ایسی بھی ہیں جن کا گود اب تک بچے سے خالی ہے کچھ ایسی ہیں جن کے شوہر قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں قرضوں کی وجہ سے بہت پریشان ہو رہی ہے مولا کہتی ہے ہمارا پیٹ میں اچھا لگے شوہر قرض میں ڈوبا ہوا ہے مولا بڑی میں کوئی ہم لگا ہوا ہے ہم کی دوا دے دیجیے ہم کا دوا مولا آج ہر ایک قسم کے برادوں کو پورا سنائے آئے ہیں ان کے بھائی بہن ان کے ماں باپ دور بیٹھے پریشان ہیں اللہ آج پریشانیوں کو دور کرنا ہے مولا سوکھا ہوتا ہے بارش آتی ہے دریا جاتی ہے مولا پورا ہو جائے گی ہم سب کی پریشانیاں دور ہو جائیں گے مالک میرے مالک پر قریب ہو رہا ہے جا رہا ہے لڑا جا رہی ہے زمانہ بدل رہا ہے بدل رہا ہے مولا آج دلوں کو بدلنے کا فیصلہ کرتا ہے مولا دقتوں کو بدلنے کا فیصلہ کرتا ہے مولا تاریخی سے روشنی بنائی دیجیے مولا خصوصی رحم و کرم کا معاملہ کر رہا ہے
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم لا تفرط علينا من لا يرحم والدينا اللهم لا تفرط علينا من لا يرحمنا بجنودنا اللهم نور قلبي بعلمك واستعمل بدل كتاب اللهم نور قلبي بعلمك واستعمل بدل كتاب اللهم اني اسالك حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا انك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم مولا ہمیں جیت دے دیا مولا ہم سے کچھ نہیں بگڑے گا مولا ہمارا بن جائے گا ہمارا بن جائے گا مانگنے کا طریقہ نہ رہا
بہت سے لوگ بادلہ کے دربار میں سب کو ملتا گیا اور اپنے دامن میں چھوٹا آسان مکئی دروازے کے کنارے خراب ہو گیا بادشاہ نے بہت دیر سے دیکھا مکئی کیوں میرے یہاں کہا میں کہا وہ جھٹکتا ہوا اور گرستا ہوا ہے لگا کر آپ کو دیکھ رہا ہے
Thank you. محمد سوالا سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین.
اب آپ بہت جلدی جائیں، بہت جلدی جائیں تاکہ خواتین کا نکلنا آسان ہو جائے.